بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثقافت کا تعلق ہمارے طرز معاشرت سے ہے، لیکن اس طرز معاشرت کے رنگ کون طے کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک چیز ہے شادی بیاہ اور ایک چیز ہے موت. شادی بیاہ کے موقع پر سب سے زیادہ کلچرل شو ہوتا ہے، اور وہ سارے کلچر جو بعض اوقات کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بھی روایت کیا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر. تو یہ جو کلچرل شو ہے شادی، ہر قوم کے اندر کچھ رسم و رواج ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں، کچھ طرز عمل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا اظہار شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں صبغت اللہ، یعنی اللہ کا رنگ. ایک مسلمان کی جب شادی ہوگی، مسلمان مرد یا عورت کی، تو اس کے اندر صرف اپنے باپ داداؤں کے رسم و رواج کا رنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں اللہ کا رنگ بھی نظر آنا چاہیے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ کوئی عمل یا کوئی طرز عمل، کوئی لباس، کوئی رسم و رواج، کوئی طریقہ کار ایسا نہ ہو کہ جس میں اللہ کے رنگ کے خلاف کوئی بات آئی ہو. مثلا اس میں مغرب کا رنگ آیا ہو، ایک اللہ کا رنگ ہے، ایک مغرب کا رنگ ہے. مغرب کا رنگ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہمارے معاشرے میں چھا رہا ہے، تو وہ جو رنگ ہے وہ اس کے اندر نظر نہ آئے. مثلا ٹھیک ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بہت ساری کلچرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس میں اللہ کا رنگ نہ ہو. مثلا نکاح جو ہے وہ ایک اللہ کا رنگ ہے، رنگ خدا ہے. تو مسلمان مرد عورت کی شادی ہوگی تو نکاح ہوگا، حجاب و قبول، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار، لیکن اس میں گانے بجانا، اس کے اندر مرد و عورت کا اختلاط، اس کے اندر ایک نامحرم ویڈیو کیمرہ مین کا آنا اور اس کا تصویر بنانا، ایک اس کے اندر ایسے لباس میں شریک ہونا جو بےحدہ لباس ہے، جو اسلامی رنگ کے خلاف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے. تو ایک وہ چیز جس کا تعلق ہماری ثقافت سے ہے، لیکن اس کے اندر رنگ خدا کی جگہ رنگ شیطان آ گیا. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، خدا سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ اس طرح مقابلہ بھی کرنا چاہیں مختلف رنگوں کا، تو اس میں خدائی رنگ جو ہے وہ سب سے بہتر ہوگا. لباس پسند ہمارے ثقافت کا ایک حصہ ہے، کچھ علاقے کے لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، کچھ علاقے کے لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کچھ علاقے کے لوگ مختلف لباس پہنتے ہیں، اس کا تعلق ثقافت سے ہے. لیکن اس ثقافت کے اندر ایک خدائی رنگ تلاش کرنا، مطلب اسلام میں کوئی لباس نہیں دیا ہے، یہ نہ سمجھے آپ کے اسلام نے کہا ہے کہ جس طرح سعودی عرب کے لوگ لباس پہن گئے پوری دنیا کے لوگ ویسے لباس پہننا شروع کر دیں، نہیں، وہ عرب کلچر ہے، وہ ان کی ثقافت ہے، اسلام نہیں ہے. مگر اسلام نے کچھ باتیں لباس کے بارے میں بتائی ہیں، یعنی لباس کے لیے کوئی سائز، شرٹ، شیپ یا فیشن یا اسٹیچنگ یہ چیزیں بتائی ہیں، مگر لباس کے بارے میں کچھ کوڈ آف ڈریس ہے جو اسلام نے دیا ہے. ہر وہ لباس کے جو اسلام کے کوڈ آف ڈریس کو فلفل کر رہا ہو اسلامی لباس، اور ہر وہ لباس جو اسلام کے کوڈ آف ڈریس کو فلفل نہیں کر رہا ہے وہ پاکستانی لباس. مردوں کے لیے اسلام نے کہا ہے جسم کا اتنا حصہ چھپاؤ جب باہر، خواتین کے لیے اسلام نے کہا ہے جسم کا اتنا حصہ چھپاؤ. یہ خدائی رنگ ہے، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس اسلام کے کوڈ آف ڈریس کو ہمارا لباس پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے تو یہ راہی رنگ ہے، نہیں کر رہا ہے تو وہ شیطانی رنگ ہے. اگر نہیں کر رہا ہے تو وہ شیطانی رنگ ہے. اب لباس بے شک علاقائی ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس علاقائی لباس کے اندر بھی اسلام کے رنگ کو زیادہ پورا کون کر رہا ہے، یعنی وہ کون سا لباس ہے جس میں اسلام کا رنگ زیادہ نمایاں ہو رہا ہے. یعنی میں فتوا نہیں دے رہا ہوں خدا نہ خواستہ کہ فلاں لباس پہننا جائز ہے یا فلاں نہیں، ہر وہ لباس جو اسلام کے کوڈ آف ڈریس کو فلفل کر رہا ہے اس کا پہننا چاہیے. جواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ فرض کریں کہ تین لباس ہیں، کہ تینوں کے تینوں وہ جو اسلام کا کوڈ آف ڈریس ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. اس میں سے ایک لباس وہ ہے جس کے اندر خدائی رنگ زیادہ ہے. مثال کے طور پر ہمارا لباس ہے پاکستانی لباس شلوار قمیض، اس کے اندر خدائی رنگ زیادہ ہے. اسلام کا جو تقاضا ہے لباس کا کہ پاس تو ڈھیلا ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور جسم کے اتنے حصے کو سمانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آسانی ہونی چاہیے، یہ سارے تقاضے یہ لباس فرض کر لیں، مثال دونوں میں فرض کریں یہ لباس اس تقاضے کو زیادہ پورا کر رہا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے یہ لباس زیادہ اسلامی ہے، بولے یہ لباس اس زمانے میں نہیں تھا جب اسلام آیا تھا، اس زمانے میں نہ ہونے کے باوجود وہ اسلام کے رنگ میں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، ایک مثال شاید آپ نے سنی ہو کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، جو آپ کی رحلت کے بعد جناب سیدہ ہمیشہ معمول رہی، ہمیشہ روتی رہی، کسی نے آپ کو مسکراتے میں نہیں دیکھا، مگر تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک موقع ایسا آیا جب جناب سیدہ کے چہرے پہ خوشی نظر آئی، پیغمبر کی رحلت کے بعد سے شہزادی کی شہادت سے پہلے کے درمیان ایک مرتبہ ایک موقع ایسا آیا جب شہزادی کے چہرے پہ مسرت کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ موقع یہ تھا کہ شہزادی نے ایک مرتبہ اسما بنت عمیر سے کہا کہ اے اسما، مجھے ایک چیز سے بڑی شرم آتی، وہ یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میں مر جاؤں گی تو میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، تو اس جنازے کو جب لے کے جایا جائے گا تو کفن کے اندر میرا جو جسم ہے اس کے خد و خال نظر آئیں گے لوگوں کو۔ اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ عربوں میں جو جنازہ اٹھاتے ہیں اٹھاتے تھے یا آج بھی اٹھاتے بعض اوقات، اگر آپ نے دیکھا ہو فلسطینیوں کے جنازے اٹھتے ہوئے تو وہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ وہ اسٹریچر نما ہوتا ہے اور ایک آدمی آگے سے اور ایک آدمی پیچھے سے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، اور جنازہ اس کے اوپر کفن میں محفوظ ہوتا ہے، بے شک اس کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر چادر بھی عام طور پر نہیں ڈالتے، کبھی ڈالتی رہتے، تو پہلے زمانے میں چادر نہیں ڈالتے، اور اگر چادر ڈال بھی دیں تو پھر بھی جسم کا شیپ نظر آتا ہے، اس طرح وہ جنازے عربوں میں اٹھائے جاتے ہیں، آج بھی اس طرح اٹھائے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جنازہ اس طرح لے کر جائے، بے شک کفن کے اندر ہے لیکن نظر آ رہا ہے جسم کا شیپ۔ تو اسما بنت عمیر وہ تھی کہ جنہوں نے حبشے کی جانب ہجرت فرمائی تھی اور جناب حجاب نے تیار کی لوجہ تھی، وہ انہوں نے کہا کہ شہزادی جب ہم حبشے میں تھے تو وہاں ہم نے ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے۔ اب دیکھیں حبشہ جو ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا علاقہ تھا، حبشے میں کیا کہتی ہیں کہ ہم نے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ان کے، اور وہ جنازے اس طرح تھے کہ ان کے لیے ایک تابوت بنایا جاتا تھا اور اس تابوت کے اندر جنازے کو ڈال کے اوپر سے کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، اس طرح ہمارے یہاں جنازے اٹھتے ہیں کہ باکس نما ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، بعض جگہوں میں بالکل بند کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کا جسم نظر نہیں آتا، وہ چادر کے اندر اس طرح چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات جو اسما بنت عمیر سے جناب سیدہ نے سنی تو سننے کے بعد پہلی مرتبہ شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی یا بشاشت آئی یا خوشی ہوئی، اور فرمایا کہ اسما میرا جنازہ جو ہے وہ اسی طرح اٹھا۔ یہ مثال خاص کر میں دیتا ہوں ایک چیز بتانے کے لیے، وہ یہ کہ ایک ایسی چیز جو بظاہر اس کلچر کے اندر موجود نہیں تھی جہاں اسلام آیا تھا، بلکہ دوسری ثقافت کے اندر تھی کہ جہاں اسلام نہیں تھا، مگر وہ دوسری ثقافت والی چیز نے اسلام کا رنگ یا خدا کا رنگ زیادہ لیا ہوا ہے۔ وہ ثقافت جہاں پر اسلام آیا وہاں پر جو چیز ہے اس کے اندر اسلامی روح جتنی ہے اس سے زیادہ اسلامی روح دوسری ثقافت کے اندر ہے، کسی ایک چیز کے اندر فرض کریں، اگر وہ کسی اور ثقافت کے اندر ہے پھر بھی اس کو اسلام قبول کرے گا کیونکہ اس کے اندر الہی رنگ زیادہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ حبشہ کا طریقہ ہے اور یہ حجاز کا طریقہ ہے، اسلام حجاز میں آیا ہے پر حجاز کا طریقہ زیادہ الہی ہے، ممکن ہے طریقہ حبشے کا ہو لیکن اس کے اندر اسلام کی روح زیادہ ہو حجاز سے، تو بے شک وہ ہمیشہ کی چیز ہے لیکن اس کو اسلام قبول کرے گا کیونکہ اس کے اندر اسلام کی روح زیادہ ہے. تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مسلسل مغرب سے ان کی ثقافت سے متاثر ہو رہے ہیں اور مغربی ثقافت کا جلغار ہے جو مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے. سوشولوجی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کلچرل ڈیفیوژن, ثقافتی نفوذ. ہوتا یہ ہے کہ دو ثقافت ایک ساتھ ہوتی ہے تو ایک ثقافت کی کوئی چیز دوسری ثقافت میں چلی جاتی ہے, دوسری ثقافت کی چیز پہلی ثقافت میں آ جاتی ہے. جیسے ایک طویل عرصے تک ہندو اور مسلمان ساتھ رہے ہیں ہندوستان میں تو ہندوؤں کی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر آ گئی اور مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں ہندوؤں کے اندر چلی گئیں. یہ کہلاتا ہے کلچرل ڈیفیوژن اور یہ ہو جاتا ہے ایک طویل عرصے تک ساتھ رہنے کی وجہ سے. لیکن جو کچھ مغرب سے زمانے میں آ رہا ہے وہ کلچرل ڈیفیوژن نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں کلچرل انویژن, ثقافتی یلغار. یہ ثقافتی یلغار ہے. یلغار ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ڈیفیوژن میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ثقافت کی چیز دوسری ثقافت میں چلی جاتی ہے اور دوسری ثقافت کی چیز پہلی ثقافت میں آ جاتی ہے. اس پر جو صورتحال ہے اس میں ہماری کوئی چیز ادھر نہیں آ رہی ہے بلکہ ان کی چیز مسلسل ادھر آ رہی ہے. تو یہ اصل میں کلچرل انویژن یا کلچرل بمبارڈمنٹ ہے جس میں ان کی چیز اس طرف تو آ رہی ہے لیکن ادھر کی چیز ادھر نہیں آ رہی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی ثقافت کے لوگ, کسی ثقافت کو ظاہر کرنے والے لوگ دوسری ثقافت سے متاثر ہوں. اور عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ مغلوب قومیں غالب قوموں کی ثقافت کو کاپی کرتی ہیں, کیونکہ غالب قوموں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ مغلوب قوموں کو اپنی ثقافت سے بیگانہ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ان کو اس طرح ان کی توہین کرتے ہیں کہ انہیں خود اپنی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں. مطلب ہمیں خود اپنا لباس برا لگنے لگے گا, ہمیں خود اپنی غذا بری لگنے لگے گی, ہمیں خود اپنی زبان بری لگنے لگے گی, ہمیں ان کے لباس میں فخر محسوس ہوگا. دیکھیے بات پر میں کہہ رہا ہوں کہ بتوا نہیں دے رہا ہوں, میں نہ حلال اور حرام کی بات کر رہا ہوں, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک وہ چیز بے شک حلال ہے مغربی ثقافت سے آئی ہے, اور اس چیز کو اختیار کر کے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے اور اپنی چیز کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے. مطلب پینٹ شرٹ پہن کے زیادہ ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں اور شلوار سوٹ پہن کے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. کسی تقریب میں جانے میں, کسی پروگرام میں جانے میں, کسی مقام پر جانے میں اس کو پہن کے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اور اس کو پہن کے فخر حاصل ہوتا ہے. اس طرح لباس میں ہمیں برگر کھانے میں زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے. اگر ہم فرض کریں کبھی میک ڈونلڈ چلے جائیں, کبھی کے ایف سی چلے جائیں, ان کے شاپر کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں, ان کے بکٹ کو بھی سنبھال کے رکھیں گے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ انفیریئرٹی کمپلیکس ہے, یہ احساس ہے کمتری جو ہمیں اپنی ثقافت کی طرف سے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کبھی ہم ان کی ثقافت کی کسی چیز کو اختیار کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح ہے اور جائز ہے حلال, لیکن اس قدر متاثر ہونا, اس قدر مرغوب ہونا, یہ سمجھنا کہ اس کے اندر عزت ہے اور ہماری چیز عزت والی ہے, ان کی زبان اگر ہم بول رہے ہوں, اگر کوئی منہ جڑا کر کے انگریزی بولے وہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ پیش کرتا ہے. میں انگریزی اب تو سیدھی سیدھی بول سکتا ہے, ایک ذرا منہ جڑا کر کے انگریزی ہوتی ہے تو وہ زیادہ فخر محسوس کرتا ہے اور اپنی زبان میں شرمندگی محسوس کرتا ہے. دیکھیں وہ زبان مثلا انگریزی زبان اس وقت دنیا کی زبان ہے اور بڑی زبان ہے اور کمیونیکیشن کی زبان ہے. ظاہر ہے کہ ایک عرب تاجر کو ایک چینی انجینئر سے گفتگو کرنی ہے کس زبان میں کرے گا؟ انگریزی میں کرے گا. یہ کمیونیکیشن کی زبان ہے, ضرورت ہے اس وقت دنیا کی. مسلمان بھی سیکھ رہے ہیں, پاکستانی بھی سیکھ رہے ہیں, اگر ہمیں کمیونیکیشن کی ضرورت ہوگی ہم بھی سیکھیں گے. لیکن یہ سمجھنا کہ اس زبان سے بولنے سے کوئی عزت حاصل ہو جاتی ہے اور دوسری زبان کے اندر ذلت ہے, ہاں مخواہ ایسے اپنی زبان کو چھوڑ کے ان کی زبان کا استعمال کرنا. مثلا ہمارے وزیرداران, ہمارے صدر, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے دوست جو کسی اور ملک میں جاتے ہیں یا اپنے ملک میں بعض اوقات تقریر کرتے ہیں انگریزی میں کرتے ہیں. حالانکہ دنیا کا ایک حکمران کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں آفیشلی سرکاری طور پر انٹرپریٹر موجود ہوتے ہیں, یہ اپنی زبان میں محسوس کر سکتے ہیں. ہمارے لوگ جا کے یونائٹیڈ نیشن میں خطاب کرتے ہیں تو انگریزی میں کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے اتنے ممبر ہیں، 150 وہ سارے گلی تھوڑی جانتے ہیں، نہ جانتے ہیں نہ وہ انگریزی میں تقریر سنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ بیٹھے ہوئے تو ہیڈ فون لگا کے سنتے ہوئے، وہ ہیڈ فون لگا کے اپنی زبان میں سنتے، ہم بلا وجہ انگریزی بول رہے ہیں. دنیا میں انگریزی سمجھنے والے 18% لوگ ہیں، 18% سے لے کر 20% ہے. یہ میں آپ کو ہم کرشن کی کتاب سے بتا رہا ہوں، ہم کرشن کی جو مشہور کتاب ہے، تو کلیش آف سیویلائزیشن کہتا ہے 18 to 20% لوگ انگریزی بولتے ہیں. تو 20% لوگ انگریزی جانتے ہیں، جو لوگ یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر سن رہے ہیں تفصیل ہے وہ اپنی زبان میں سنتے ہیں، عرب اور قرآن عربی میں سن رہے ہیں، دوسرے افریقن کنٹریز کے لوگ اپنی زبان میں سن رہے ہیں، وہ نہیں سن رہے ہیں، ہم بلا وجہ انگریزی بول رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جس چیز کو میں نے عرض کیا، احساس کی کمتری. ہاں کچھ انگریزی نہ میں بولی اٹھتی ہوں جوان کی وجہ سے، کہ اگر اردو اردو بولے سمجھ نہیں آتی، ہوں لیکچر نہیں سمجھتے، مجلس نہیں سمجھتے، درد نہیں سمجھتے، کیفیت یہ ہوگی، اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، اس لیے انگریزی کی اصطلاحات بتانی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو نوجوان ہوں. مانا کوئی مجھ سے کہے کہ آدمی تو بیچ بیچ میں تمہارا استعمال کر رہے ہیں، اگر نہ کریں تو نہیں سمجھیں گے لوگ، پریشانی ہے. تو مغربی ثقافت کی یہ لبان ہے. آج کل آپ نے پہلے شیرازی کے بارے میں بتایا کہ کولڈ ڈرنک کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو حرام قرار نہیں دیتا ہوں، کہ جو مغربی ممالک کے کولڈ ڈرنک سارے ان کو حرام کہے، کہ ٹھیک ہے میں حرام نہیں قرار دیتا ہوں، میرے پاس کوئی دلیل وظاہر نہیں ہے، لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ ان کی بنائی ہوئی چیز کی اس چیز کیا ضرورت ہے؟ یعنی سب کے متبادل کو چیز نہیں ہے کیا ہم نہیں بنا سکتے؟ ایک ایسی چیز جس کے فارمولے کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے اس کی کیا ہے، ہم نہیں کہہ رہے وہ حرام، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کوئی حرام انگریڈینٹ شامل ہے، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کے انگریڈینٹ کا ہمیں علم نہیں ہے. اگر دیکھو کہ اگر یہ جو چیزیں ہیں یہ باہر سے آرڈر کی صورت میں یہ جاتی ہے، اور ہر ملک جس کا پاکستان ہو یا پھر ہر ملک ہو، یہاں اس کو سمپلی صرف زگال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد ملکوں میں کر دیا جاتا ہے. نہیں معلوم کہ اس کا فارمولا کیا ہے، بعض لوگوں نے تجربات کیے ہیں اس کے فارمولے کو، جب ٹائم میگزین کے اندر اس کا فارمولا بھی آ چکا ہے، لیکن وہ آتی نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے اور وہ کیا چیز پلا رہے ہیں. تو اتنا اعظم کرم شرا جی کہتی ہیں کہ جب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے انگریڈینٹ میں کیا چیز ہے تو کیوں پیے ہم؟ اگر حرام نہیں بھی ہے، نہیں کہہ رہے حرام ہے، لیکن حلال بھی ہے، ایسی چیز جو مشکوک ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیا چیز پلا رہے ہیں اصل میں، اور اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ جب ہمیں یہ نہیں پتا وہ کیا چیز ہے، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا اس کا افیکٹ کیا ہوگا، ہمارے جسم پر افیکٹ کیا ہوگا، اس کا دور رس اثر کیا ہوگا. تو ہماری ثقافت کے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ ہم ان سے چیزیں لیں؟ وہ ہمارا احسان من اللہ سے تھا، اللہ کرم ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہماری ایک ثقافت ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ہے نا ہماری ثقافت، اس کا ایک مفہوم ہے، یہ میننگ فل سینٹینس ہے کہ آپ کا سلامتی ہو، رحمت اللہ اللہ کی رحمت. اب ایک ایسا جملہ جس کے اندر مفہوم ہے، جس کے اندر دعائیہ کلمات ہیں، جس کے اندر دوسرے انسان کے لیے خیر سگالی کے جذبات ہیں، اچھی بات ہے نہیں؟ اب کوئی اور شخص اس سے بہتر چیز آ کر ہمارے سامنے پیش کرے، پھر تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اس سے بہتر جملہ، اس سے بہتر انداز، اس سے بہتر اظہار کسی اور ثقافت کے اندر اگر ہے تو ہم اپنی ثقافت کو چھوڑ کے اس کو قبول کریں، لیکن کسی اور ثقافت کے اندر اگر اس سے بہتر چیز نہیں ہے تو ہم کیوں چھوڑیں؟ تو کہتے ہیں ہائے، تو کیا مانا؟ کسی ڈکشنری میں جا کر دیکھیں کیا، اگر دوسرے سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے، اور جب جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بائے. اب ہائے اور بائے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کے اندر کوئی اچھا مفہوم پوشیدہ ہے، کوئی اس کا معنی ہے، کوئی ایسا معنی جو ہمارے پاس جو الفاظ ہیں ان سے اچھا ہے، پھر تو ٹھیک ہے ہم قبول کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ اس کا کوئی معنی ہے، نہ مفہوم ہے، نہ اچھے جذبات ہیں اس کے اندر، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو ہماری ثقافت سے اچھی ہو، تو ہم کیوں بلا وجہ ان سے متاثر ہو کر ان کی ثقافت کو اپنی ثقافت کا حصہ بنائیں؟ ہم اپنی ثقافت پہ اصرار کریں، یہ تو ان باتوں پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے جو حرام یا گناہ نہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ثقافتی الغار کے اندر اس قدر خرافات اور بےبودگیاں آ رہی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے معاشرے کے اخلاق بلکہ اخلاقی اقدار بلکہ اخلاقی اقدار کی بنیادوں کو گرا دی. حضر لباس کو دیکھ لیجیے کس طرح ان کا کلچر ہمارے کلچر پہ کلچر کے اوپر حاوی ہو گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شلوار قمیض خواتین کے لیے مارکیٹ میں دستیاب نہیں. یہ میں آپ کو زیادہ تجربہ بتا رہا ہوں. اس سال مثلا عید میں اپنی بچی کے لیے کپڑے لینے کے لیے گیا اسی مارکیٹ میں, تو شلوار قمیض اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. اور جب دکاندار سے کہا گیا کہ بھائی شلوار قمیض بچی کے لیے آپ نکالیں, تو ایسے اس کے ظاہر جیسے انسلٹنگ انداز ہوتا ہے, انسلٹنگ ریمارک. آج کل شلوار قمیض کہاں آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے, تو جینس اور پلیٹر اور پینٹنگ اور یہ. لیکن شاید تو پورا دکان میں کچھ پڑا ہوا ہو, پرانے پڑا ہوا ہوگا تو پچھلے صدی کا دیکھ شاید تو مل جاتی. نہیں آ رہا آج کل, آ ہی نہیں رہا ہے, بننا بند ہو گیا. یعنی شلوار قمیض جو ہماری ثقافت ہے, ابھی تو حجاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا, چادر برقع اس کی تو بات ہی ہو رہی ہے. شلوار قمیض جو ہمارا لباس ہے وہ لباس ہم سے استعمال میں چھین لیا, اس کی جگہ ہمیں پینٹیں دے دی خواتین کو, اس کی جگہ فلیور دے دیے, اس کی طرح ایسے لباس دے دیے جو اصلن کے روزہ لباس ہے, یعنی جسم کو چھپانے والا ہے ہی اور نمایاں کرنے والا ہے, اور اس کا احساس ہر پہننے والے کو بھی کہ اس کا جسم نمایاں ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا. یعنی بے حیائی کا ایک کورس ہے جو آہستہ آہستہ کرایا جا رہا ہے. ہر ایک پاکستانی عورت کے جس کا ثقافتی لباس ہے شلوار قمیض یا دوپٹہ, ہمارے مشرق چلتے کوئی دوہرا نہیں ہے اسلام سے ہٹ کر, اس کو ایک دم سے چھین لینا ممکن نہیں ہے. لہذا استعمال کیا کرتا ہے, استعمال گریجولی پورا ایک کورس بنایا اس نے, اور آہستہ آہستہ اس پر عمل درآمد کرواتا ہے. آہستہ آہستہ ہستی نیچے سے اوپر لے کر گیا, آہستہ آہستہ دامن اوپر سے جانے لگی, آہستہ آہستہ شلوار تنگ ہونے لگی, ہوتے 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 جینس تک بات پہنچ. آپ دیکھیں گے کہ 10 سال کے بعد پاکستانی لباس جو ہے وہ میوزیم میں رکھا ہوا ہوگا, کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کلچرل شو میں استعمال کیا جائے گا. یہ ہے پاکستانی لباس. یہ ہوا ہے قوموں کے ساتھ, ایرانیوں کے ساتھ یہ ہوا اور قوموں کو چھوڑے. ہاں آج ایرانیوں کے پاس کوئی لباس نہیں, ایرانی قوم کا بھی ایک لباس تھا نا, کہاں گیا وہ لباس؟ وہ آپ کو ان کے عجائب خانوں میں نظر آئے گا ایرانی لباس. نہ مردوں کا کوئی لباس ہے نہ خواتین کا کوئی لباس ہے ایرانیوں کا. کیا ہوا؟ تابوت نے استعمال سے ایک طویل عرصے میں چھین لیا ان سے. انقلاب اسلامی آنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھ سے وہ لباس جا چکا تھا. اب وہ مرد ہیں تو وہ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں, خواتین ہیں تو وہ پینٹ شرٹ پہنتی ہیں, یہ اسکرٹ پہنیں گی, یہ ٹی شرٹ پہنیں گی. یہ ہے نا, اوپر سے چادر اڑ گئے ایک اور بات ہے, اوپر سے چادر اڑ کے اسلام کے تقاضے پورے ہو گئے, ٹھیک ہے حجاب ہو گیا, لیکن ثقافت کون سی ہے یہ؟ اس ثقافت نے ان کے لباس کو چھین لیا, وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئے, اب وہ واپس حاصل نہیں کر سکے. اب لاکھ کوشش کر لیں کہ اب وہ پرانے لباس کو واپس لے لیں, نہیں ہوتا. یہ تو گریجولی ہوتا ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ پورا ایک کورس ہوتا ہے جو کرایا جاتا ہے آہستہ آہستہ. یہ بے حیائی کا کورس, بے غیرتی کا کورس ایک دم سے نہیں آ سکتا, آہستہ آہستہ آتا ہے. اس کے لیے آج کل بہت آسان ہے, اس کے لیے میڈیا ہے, اس کے لیے فلم ہے, اس کے لیے ڈرامے ہیں, اس کے لیے کلچرل شو ہے, اس کے لیے فیشن شو ہے, اس کے لیے وہ رسالے ہیں جس کے اندر تصویریں آ رہی ہیں, نئے نئے لباس متعارف کرائے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ چیز جس کو مغرب چاہتا ہے اسے ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں. یہ جو مغربی ثقافت کا یہ لباس ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اصرار کرنا چاہیے اسلامی ثقافت پر, عام کرنا چاہیے اسلامی ثقافت کو. صرف لباس کے لیے بات نہیں کر رہا میں, لباس یا خوراک یا زبان ہر چیز میں, اس کے علاوہ ہماری ایکٹیویٹیز, ہماری شادیوں میں پتہ چلے کہ اسلامی شادی. آپ یقین جانیے ہم لوگ یہ باتیں پاکستان میں بھی کرتے ہیں بیٹھ کر, تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مسجدوں والی باتیں مولویوں والی باتیں ہیں. اس قدر شدید احساس ہے مسلمانوں کو. آج امریکہ کا ایک مسلمان ہے وہ اسلامی ثقافت پر اصرار کر رہا ہے. امریکہ کے مسلمان دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک تو بالکل ہی آؤٹ ہیں، ان کی تو باتیں بڑی ہیں، امریکہ کے، یورپ کے، وہ مسلمان جن کو احساس ہے دین کا اور بہت کئی تعداد میں ہو، مسلمانوں میں بھی خاص کر شیعہ، شیعوں کی کوئی تقریب، شادی ہو یا کوئی اور تقریب ہو، وہ مکس گیدرنگ کے ساتھ نہیں ہوگی، اور اگر مکس کا مطلب مرد اور عورت ساتھ نہیں بیٹھے، اگر کہیں تقریب ہوگی تو خواتین الگ بیٹھیں گی، مرد الگ بیٹھیں گے، امریکہ کے مسلمان، مسلمان خواتین تقریب میں آتی ہیں کسی حجاب کے ساتھ آتی ہیں، جس قدر حجاب مسلمان خواتین کر رہی ہیں وہاں، یہاں کی مسلمان خواتین اس قدر نہیں کر رہی ہیں، وہ حجاب میں، اور ان کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ایک ایک بچہ واقف ہے، ایک آئس کریم اگر ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کس آئس کریم کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے اندر کوئی حرام چیز ہے تو اس کو اس کا نام معلوم ہے، کس آئس کریم کے اندر بڑا چیز ہے اور کوئی حرام ہے، لہٰذا اس آئس کریم نہیں کھانی ہے، بڑا آئس کریم کھا سکتے ہیں، یہ والی ٹافی نہیں کھا سکتے ہیں، بڑا والی ٹافی کھا سکتے ہیں، آج ہم یہاں بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کیا ٹینشن ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو پتا ہے یہ چیز جو ہے اس کے اندر حرام چیز شامل ہے اور یہ چیز جو ہے اس کے اندر حرام حلال ہے، لہٰذا لوگ اصرار کرتے ہیں حرام کے اوپر، کرنے کی ضرورت ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک بات اس بات پر ہو رہی تھی کہ معصوم علیہ السلام کی ولادت، مثلا امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت، تو کسی نے اسے کہا کہ مبارک ہو علی نقی علیہ السلام کی ولادت، میں نے کہا بس اسے تک رہ گیا کہ بولا مبارک ہو، بہت زیادہ یہ کہ دوسرا سمے سے آ جاتی ہیں، چل رہے ہیں ریشن نہیں چل رہے ہیں، بہتر رہی پھر کم از کم ایسے میں سارا جاتا ہے تو یاد تو ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جو حضرت ہے یا شہادت ہے، انہوں نے صورت حال یہ ہے کہ یہاں شہادت کے ایام میں جعفر دیار سوسائٹی میں لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، منگنی ہو رہی ہے، مائیں ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، احساس ہی نہیں مطلب معصومین کی ولادت اور شہادت کا بھی احساس نہیں ہے تو کس حصہ ہوگا، میرے خیال میں شادی بیاہ میں سب سے زیادہ کیلنڈر اور جنتری اور جتنے کا رجحان ہے، لیکن وہ شادی اور جو ولیمہ ہے اس کے لیے تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں نہیں مانے اور سلام بہت سارے رسومات ہیں ان میں شاید وہ نہیں دیکھتے کہ شہادت کے دن ہے، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ ایک کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ایک ثقافت کو رائج کرنے کی ضرورت ہے کہ مثلا معصوم علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کو کس طرح ہم سیلیبریٹ، وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا، یعنی جس طرح سے مثلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ہم اپنے ثقافت کا ایک حصہ بنا چکے ہیں اور محرم آتے ہی ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے، یا رمضان کو ہم نے اپنی ثقافت کا حصہ بنا لیا ہے، رمضان آتے ہی ایک ماحول سا بن جاتا ہے روزے روزے کا، اس طرح معصوم علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کے لیے ایک ثقافت ڈیولپ ہونی چاہیے، یعنی ہمارے معاشرے میں خود شیعہ آبادیوں میں، جسے اور آبادی کی بات نہیں کریں ہم، تو شیعہ آبادیوں میں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کتنے معصوم کی ولادت یا شہادت، آج غدیر کا دن ہے، آپ بتائیں غدیر کے دن کوئی ایسی علامت نظر آتی، یہ طرح مسجدوں میں چھوٹے موٹے اجتماعات ہو جاتے ہیں، یا اسی مسجد میں غدیر کے موقع پر ایک ولادت کے موقع پر میری یاد جب میں نے کہا تھا کہ ہم جس انداز سے غدیر منا رہے ہیں یہاں پر، ایسا لگتا ہے بنو امیہ کے زمانے میں چھپ کے شیعہ کسی کونے میں منا رہے ہیں، آپ یقین کیجیے یہ کہتے تھے غدیر کی ہے یا نہیں، تو غدیر اتنا بڑا موقع ہے جس کو بہت شان و شوکت کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں بنا، کیسے بنے گا، اس کا آغاز ہم نے کیا، کیا آپ نے اپنے بچوں کو عید دی کہ بیٹا عید غدیر ہے، کیا آپ نے گھر میں اچھا کھانا پکایا کہ آج غدیر ہے، کیا آپ نے کوئی لباس بنایا اپنے لیے بچوں کے لیے کہ آج غدیر ہے، اس طرح اور ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، ہم نے اس غدیر کو سیلیبریٹ کیا، اس کو اہمیت دی، نہیں غدیر کے دن میلاد ہو گیا، جس میں دوسرا شہرا نے آیا آخر میں کلام پڑھ لی اور بس بٹھائی بڑھ گئی، بہت تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں بنا، اور معصوم علیہ السلام کی ولادت اور شہادت ہمارے کلچر کا حصہ نہیں بنی، یہاں تک کہ کوئی ایسا اہم بڑا پروگرام اور تو چھوڑے نا، جناب سید ہے کہ شہادت اس سے بڑھ گئی کیا بات ہو سکتی ہے، آپ بتائیے اتنی بڑی آبادی ہے جناب سید ہے کہ شہادت کی مجلس کیسی ہوتی ہے، جہاں بہت بڑی تعداد میں سادات کرام رہتی ہیں، ان کی اپنی جو ماں کی، ان کی دادی کی اگر بچتی ہوگی تو کس طرح منائیں گے، اور جناب سیدہ جو تمام سادات کی جدہ ہیں ان کی شہادت کس طرح منائیں گے، ان کی برسی کس طرح منائیں گے؟ چھٹکے کرنے والے نہیں، کیوں نہیں؟ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو درد نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ان کو محبت نہیں ہے یا عقیدت نہیں ہے، اصل میں ہم نے اپنی ثقافت کا حصہ نہیں بنایا اس چیز کو، یعنی ہمارے کلچر کا حصہ ہونا چاہیے کہ تین جماعت انسانی اگر آ گئی ہے تو وہ دن سوگ کا دن ہے اور وہ ویسی نظر آنا چاہیے جیسے آشور کا دن نظر آتا ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، دنیا کے دوسرے خطوں میں ایسا ہی ہے، جہاں شیعہ آباد ہے وہ ان ایام کو اس طرح مناتے ہیں، ہم اصل میں ابھی تک اپنے کلچر کو، اپنے کلچرل ہیریٹیج کو، اپنے ثقافتی ورثے کو ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک دو تقریریں بھی کافی نہیں ہے اور دو چار دس سال بھی کافی نہیں ہے، ثقافت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے سالہ سال میں، مرحبا صدیوں میں، ممکن ہے ایک نسل پر ہم آج کام شروع کریں، یہ نسل اگلی نسل پہ کام شروع کرے، وہ نسل اگلی نسل پہ کام شروع کرے، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد یہ چیز ہماری ثقافت کا حصہ بن جائے گی، وہ چیزیں جو ہماری ثقافت آج کل کام کرنا نسبتاً آسان ہے پہلے زمانے کے مقابلے، کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے آپ بہت سی چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے ان کے اندر ویژن بھی ہو تاکہ وہ سوچے کہ ہمیں اس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے، بدقسمتی سے وہ لوگ جن کے پاس یہ اپرچونیٹی آ جاتی ہے ان کے پاس ویژن نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ایک ٹی وی کا چینل ہم نے بنایا اس کے اندر کون سی ثقافت دکھا رہی ہے، ایسا لباس جو پاکستانی لباس نہیں ہے، مشرقی لباس نہیں، وہ مرد عورت لڑکے لڑکی اس طرح سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی اور چینل میں نہیں بیٹھے جتنے بھائی خبریں پڑھنے کے لیے، جتنے اس چینل میں بیٹھے ہیں جس کا ٹھپا لگا ہوا ہے کہ ایشیوں کا چینل، تو چینل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے دکھا دیں یا نوے دکھا دیں، ایک کلچر ہے آپ کا، اس ثقافت کو دکھائیں، اگر دیکھنا ہو تو حزب اللہ کے چینل دیکھیں آپ المنار، تاکہ پتہ چلے آپ کو ثقافت کس طرح پیش کر رہے ہیں، ایران کی بات نہیں کر رہا میں کیونکہ ایران تو ہے ہی شیعوں کا ملک، ایران میں تو علماء کا اثر ہے کافی، لیکن لبنان میں ہمارے لیے زیادہ آئیڈیل ماڈل کنڈیشن ہے، جہاں پر عیسائی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دروز بھی ہیں، دوسرے مقاصد فکر کے لوگ بھی ہیں، وہاں کس طرح شیعہ اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اپنی ثقافت کو کس طرح پیش کر رہے ہیں، کس طرح میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کس طرح عملی طور پر پیش کر رہے ہیں، اور شرمندہ نہیں ہے اپنی ثقافت، ولادت، شہادت، یا یام، دعائے تمیر، دعائے ندبہ، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس کو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، پھر اس بنیاد پر ایک نسل کی تربیت ہوگی، جب آپ اس نسل کو صحیح اسلامی تعلیمات، یا ہم قرآن کی اس طرح میں بات کریں کہ اسلام کے رنگ کے مطابق تربیت کریں گے تو وہ اسلام کو ظاہر کرے گا آگے چل کر، یہ اسلام کی ثقافت ہے اور ایک مغرب کی ثقافت ہے، تو مغرب کی ثقافت کے اثرات کو کم کرنا پڑے گا، اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، میں نے کہا نا انویژن ہے، انویژن میں ریزسٹ کرنا پڑے گا، جب ہم ریزسٹ کریں گے، مزاحمت کریں گے تو کہیں جا کے وہ رکے گی، وہ چیز ورنہ رکے گی نہیں، کیونکہ اس ثقافت کے اندر ممکن ہے وہ سوال بھی نہیں کر لے، بات نہیں کرے بتا دوں میں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی ثقافت حامی ہو رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کی ثقافت کے اندر بےبندی ہے جس کو وجود ہے، اگر کسی کی صحیح تربیت نہیں کی گئی ہے، صحیح اسلامی خطوط پر تہذیب لفظ نہیں ہوئی ہے تو وہ بےبندگی سے متاثر ہوتا ہے، ان کی ثقافت کے اندر نفس کو بے بہاوا چھوڑ دیا گیا جو چاہے کرے انسان، اگر کسی نے اپنے نفس کے بے تربیت نہیں کی وہ متاثر ہوتا ہے ان سے، اس لیے ان کی ثقافت چل رہی ہے، اور اگر ان کے اپنے ملکوں کے اندر یہ چل رہی ہے تو اس کا نقصان بھی وہ اٹھا رہے ہیں، جو تباہی اور بربادی ان کے یہاں ہوئی ہے، جو فیملی ڈس انٹیگریشن ان کے یہاں ہوا ہے، خاندان کے نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، جیسے جیسے ہم ان کی ثقافت کو کاپی کر رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے اندر بھی وہ برائیاں آ رہی ہیں. کیا آپ سے پہلے طلاق کی وہ شرح تھی جو آج ہے؟ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بیٹھی ہوئی. پہلے ایسا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. تو اگر ہم نے ان کی ثقافت کو کاپی کیا ہے تو ان کی یہاں کی مصیبت ہمارے یہاں آ رہی ہے رفتہ رفتہ. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آ رہی ہے. بس جن چیزوں کو انہوں نے خود تجربہ کیا ہے اس راستے پہ تو سمجھ کر نہ چلیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑی تشریح اور کرتا کہ ایک چیز ہے تمدن اور ایک چیز ہے ثقافت. ایک ہے تہذیب اور ایک ہے ثقافت. جو تہذیب کی چیزیں ہیں ان کو کاپی کریں. جو سولیزیشن کی چیزیں ہیں وہ فیکٹر جو سولیزیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں ان کو کاپی کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے تعلیم, وہ ہے آپ کا ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ, وہ ہے مضبوط اخلاقی بنیاد, وہ ہے لوگوں کے لیے معاش کے اچھے مواقع. یہ تہذیب کی بنیادیں ہیں. یہ بنیادیں بھی قرآن نے بیان نہیں کی, یہ بنیادیں انہیں کے بیان کی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کو کاپی کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تہذیب کی جگہ ثقافت کو کاپی کرتے ہیں. تہذیب اور چیز ہے, ثقافت اور چیز ہے. وہ چیزیں, وہ فیکٹر, وہ عوامل جن کی بنیاد پر آج ان کی تہذیب ڈومیننٹ تہذیب ہے, سولیزیشن, ان چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کلچر کو کاپی کرتے ہیں. بس یہیں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خدا مجھے عالم ہمیں تفریح خدا فرمائے کہ دین مبین اسلام کو سمجھے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کریں. تو سوال اگر اس سے متعلق ہوتا آپ کریں.
جیو ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا ہے 50 منٹ, ڈاکٹر جاوید الفاظ جو ریٹائر چیسٹی ہیں, انہوں نے آج تقلید کے بارے میں ایک بات
کی.
تقلید کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ سائنس اور آرٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے انوویشن اور کریٹیویٹی بہت ضروری ہے, لیکن تقلید والوں نے اس پہ بندش لگا دی ہے اور روک دیا ہے. کریٹیویٹی اور انوویشن تقلید والوں نے نہیں ہونے دی. یہ کھل کر بات کی. اب سے چند ماہ پہلے بھی ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہی بات کہی تھی ایک دوسرے انداز میں. گاندھی صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں. یہ مسلسل میڈیا ہمارے نظریات کے خلاف اٹیک کر رہا ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے اسکالر اس قسم کے پروگرام میں نہیں جاتے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟
دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا میں جاتا کوئی نہیں, وہ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں. جس پروگرام میں وہ بلائیں گے تو جائیں گے نا. جس پروگرام میں ہمارے لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. میں اپل ٹی وی کے بہت سے پروگرام میں آیا ہوں, لیکن جس پروگرام میں مجھے دعوت دی جائے گی میں اس میں جاؤں گا نا. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ جیو ٹی وی کے دروازے میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا آپ مجھے بلائیں اس پروگرام کے لیے. یہ تو نہیں ہوگا کبھی. تو جہاں وہ بلاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. اچھا, بلاتے کہاں پر ہو؟ بلاتے وہاں پر آئے جہاں مناظرہ کرانا ہو شیعہ سنی. میں اس پر ایسے پروگرام میں نہیں جاتا ہوں بلکہ معذرت کر لیتا ہوں. ایسے پروگرام جس میں شیعہ اور سنی کا مناظرہ کرانا مقصود ہو, لیکن اس سے ہٹ کے جو پروگرام ہوتے ہیں جس میں اسلام کے کسی اور موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اس میں عام طور پر نہیں بلاتے. ضروری نہیں سمجھتے ہو. لیکن جن پروگراموں میں دعوت دی جاتی ہے ہمارے علماء بھی جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی اپنی بات کریں. ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے کافی اہمیت اختیار کر رہے ہیں. چھوٹا علامہ اقبال کی فکر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی طور پر وہ ایک سیکولر اسکالر ہیں اور جسٹس رہے ہیں, لہذا ان کا جو مقام ہے وہ اس حوالے سے ہے. بلا وجہ ان کو ٹی وی کے ہر پروگرام میں لا کر اور ہر مسئلے میں ان سے رائے لے کر کنفیوژن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اس لیے بات یہ کہ ٹی وی کے جس پروگرام کی آپ نے بات کی ہے, اس طرح کے اور پروگرام جو آ رہے ہیں جس کا نام 50 منٹ ہوتا ہے, بیسیکلی وہ 25 منٹ ہوتا ہے, باقی اشتہارات ہوتے ہیں. اور پروگرام میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ 25 منٹ 30 منٹ کے پروگرام ہوتے ہیں, باقی اشتہارات ہوتی ہے یا جو اینکر پرسن ہوتا ہے, کمپیئر ہوتا ہے, اس کی اپنی تفریح ہوتی ہے. تو اس قسم کے چھوٹے سے پروگرام میں کم وقت میں اتنے بڑے ایشوز کو, مثلا تقلید کا مسئلہ ہے یا جس طرح میں آج اخبار میں اشتہار دیکھ رہا تھا میوزک کا مسئلہ ہے, اس قسم کے اہم ایشوز کو 25 منٹ میں 30 منٹ میں یا 50 منٹ میں بھی سالو نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑے اہم موضوعات ہیں, لہذا ان پروگراموں سے سوائے کنفیوژن کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. یہ میری خاطر آئے اب ایک آخری بات اور کر دوں کہ لیکن وہ جو ایک بڑے دانشور ہیں جن کا خیال یہ ہے تقلید کے حوالے سے, وہ بات ایک حد تک صحیح ہے. جب جب کسی بڑے پلیٹ فارم پر جہاں اسکالرز موجود ہوں وہاں پر جب یہ بات کرتے ہیں کہ تقلیدی فکر جو ہے اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, اس کا تعلق اس تقلید سے نہیں ہے جو فقہی احکام میں ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. فقہی احکام میں ایک آدمی جو نہیں جانتا وہ جاننے والے کی طرف رجوع کرتا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ ہر جگہ صحیح ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تقلیدی فکر نے جمود کا شکار کیا اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تقلیدی فکر آئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اشتہار کرنا چاہیے, وہ لوگ جن کو قرآن و سنت کو خود مطالعہ کر کے سمجھنا چاہیے, ان لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کی بجائے ہمیشہ بیک ٹو دا ہسٹری جا کر دینا, اور تقلیدی روش کی وجہ سے جمود کا شکار ہوئے, اور جمود کی شکار ہونے کی وجہ سے آج پیچھے رہ گئے. اور جو مسلمانوں کے عصری مسائل ہیں, جو کنٹمپرری ایشوز ہیں, ان کے اندر رہنمائی فراہم نہیں کر سکے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج مسلمان اگر جمود کا شکار ہے تو وہ تقلیدی فکر کی وجہ سے, اور یہ بات سیکولر لوگ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ تقلیدی فکر کہیں پر نہیں ہے, اگر کہیں پر یہ جمود نہیں ہے, تو وہ مکتب اہل ہے, مکتب تشیع ہے کہ جہاں پر اشتہار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مگر دوسرے لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اشتہار کے دروازے کو بند کر دیا, نہ صرف بند کیا بلکہ اس پہ تالا لگا دیا, نہ صرف تالا لگایا بلکہ ایل پی ڈال دیا اگر کوئی بول نہ سکے. تو ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اشتہار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اسٹار کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے, ایک سیکولر طبقہ ہے جیسے ان کا نام آپ نے لیا, یہ وہ لوگ ہیں جو سیکولر فکر رکھنے والے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اسٹار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اسٹار کا دروازہ کھلا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے اشتہار کرے, اشتہار کا نہ صرف دروازہ کھلا ہوا ہے بلکہ چھت کی ہوئی ہے, دیواریں بھی غائب ہیں, اشتہار کیا ہے, گراؤنڈ ہے, میدان ہے, جو چاہے اس میں قیاس کے گھوڑے دوڑائے اور آس پاس چلے جائے. ہر حلال حرام کو حلال کرنے کے لیے اور ہر حلال کو حرام کرنے کے لیے اشتہار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو یہ سیکولر اپروچ ہے اشتہار کا, اشتہار کے ہم مخالف ہیں. لیکن ایک اشتہار وہ لوگ جو کیپیبل ہیں اشتہار کرنے کے, وہ اشتہار کریں اور وہ جمود کا شکار نہ ہو. اور یہ جمود کا شکار مکتب اہل بیت کے اندر نہیں ہے, باقی لوگوں کے اندر ہے, اس کا اقرار وہ کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اصل میں تہذیب پہ بات نہیں کی, اصل میں موضوع چونکہ ثقافت ہے اس لیے تہذیب پہ میری بات نہیں ہو سکی. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تہذیب پہ بات کریں گے. ہم نے بات کی ہے ثقافت کے اوپر, وہ میں نے تھوڑی سی بات سے تہذیب کے اس حوالے سے کی کہ لوگ تہذیب اور ثقافت کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں, وہ تہذیب کو ثقافت اور ثقافت کو تہذیب سمجھتے ہیں. تہذیب اور ہے, ثقافت اور ہے, سولیزیشن اور ہے, اور کلچر اور ہے. سوشولوجی میں بھی دو الگ الگ اصطلاحات ہیں, وہاں پہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کافی. تو تہذیب کی جب بات ہوگی تو کبھی یہ بات ہوگی کہ تہذیب کے درمیان مفاہمت, ڈائلاگ امنگ سولیزیشن اور کلیش امنگ سولیزیشن, جہاں کنٹن کی تھیوری ہے کلیش آف سولیزیشن, وہ بھی آؤٹ ڈیٹ ہوگی, کافی پرانا ہو گیا کلیش آف سولیزیشن کا نظریہ. اب جو چیز سامنے آئی ہے وہ ڈائلاگ امنگ سولیزیشن ہے. سولیزیشن کے درمیان مکالمہ ہونے چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور ایسی چیزیں, ایسے تہذیبی افکار یا تہذیبی بنیادیں کہ جو پوری انسانیت کے لیے مفید ہیں ان کو اوپن ہونا چاہیے, اور ہر شخص کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائے. ایک تہذیب کے لوگ دوسری تہذیب سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ حاصل کریں. یہ سوال ہے کہ اس دور میں مذہبی ثقافت کو کیسے اپنائیں گے. میں نے کہہ رہا ہے کہ ثقافتی اظہار, یعنی وہ چیزیں جہاں سے ہماری ثقافت کا اظہار ہوتا ہے, اسلامی ثقافت کا اظہار ہوتا ہے, اس کو پروموٹ کریں, اس کو پھیلائیں, خواب و لباس میں ہو, خواب و خوراک میں ہو, خواب و زبان میں ہو, خواب و ہماری نشست و برخاست میں ہو, ہمارے شادی بیاہ میں ہو, ہمارے میت میں ہو, ہمارے اور ایکٹیویٹیز کے اندر ہو, ہمارے دعاؤں کے اندر ہو, ماہ محرم میں ہو, ماہ رمضان میں ہو, ولادت شہادت کے ایام میں ہو, ان میں ہمیں اسلامی ثقافت کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دن میں نہیں ہوگا, سال ہر سال میں جا کے ہوگا. ایک پوری نسل کی تربیت اس گراؤنڈ کے اوپر کرنے کی ضرورت. انشاءاللہ کئی نسلوں کے بعد یہ چیز سامنے آئے گی, ایک دن میں نہیں آتی. ایک آدمی پاکستان سے لندن گیا اور وہ بوٹ پالش کروانے کے لیے, اور دوسرا ایک پاکستانی اس کے ساتھ سے دونوں گفتگو کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس کے کان میں کہا کہ پیچھے ایک آدمی آ کے کھڑا ہو گیا, کیوں بھائی جگہ جیل تو نہیں کاٹنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, یہ آدمی چونکہ بعد میں آیا ہے ہمارے, لہٰذا پیچھے کھڑا ہوا ہے, اس کے بعد کوئی اور آئے گا تو اس کے پیچھے کھڑا ہوگا, اور اس طرح ایک لائن بن جائے گی. اس نے کہا دو آدمیوں کی لائن بھی ہوتی ہے یہاں پر، کہ ہاں دو آدمیوں کی لائن بھی ہوتی ہے. اب یہ جو لائن بنانا ہے کہ ایک انسان اگر آیا ہے تو وہ کھڑا ہو، دوسرا انسان اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو، تیسرا اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو، آپ سمجھتے ہیں کیا
آدمی کھڑا ہوگا؟ یہ ٹرین ڈیولپ کرنا
نظم و ضبط سکھانا آپ کے بچوں کو. ایران کے بچے کے بارے میں نے پڑھا کہ بچہ ماں نے اس کو بھیجا کہ جا کے روٹی لے کر آؤ، وہ گیا روٹی لے کر فوراً واپس آیا. جیسے واپس آیا اس نے کہا کہ جلدی تم کیسے لے کر آئے؟ اس نے کہا روٹی والے نے جلدی دے دیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے روٹی والے نے تمہیں جلدی دے دی؟ روزانہ خاص نائٹ پہ خاص رش ہوتا ہے، آج کیا تھا کیسے ہو گیا تم جلدی لے کر آ گئے؟ وہ ماں آئی لان بھائی کے پاس، اس نے آگے آپ کو یہ بچہ آیا تھا روٹی لے کے جلدی کو دے دیا. اس نے کہا بھائی جلدی ہے، جتنے میں سے آتے بچے جلدی ہو سکتے ہیں، آئندہ نہیں دینا کبھی اگر یہ تم سے کہے مجھے جلدی ہے جلدی نہیں دینا، اس سے اس کی عادت خراب ہو اور یہ لائن لگانا بھول جائے گا. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ لائن لگانا چاہیے، بغیر لائن کے نہیں لینا چاہیے. ایک دن میں نہیں ہوتا، ایک دن میں نہیں ہوتا، اس کو ثقافت کا حصہ بنانے میں وقت لگتا ہے. جاپان کی ایک عورت شیشے کو صاف کر رہی تھی، پاکستانی نے کہا کہ آپ کیوں صاف کر رہی ہیں؟ یہ تو پہلے صاف ہے. اس نے کہا میں روزانہ صاف کرتی ہوں، جبھی تو صاف ہے، میں چھوڑ دوں گی گندا ہو جائے گا ظاہر. تو یہ ٹرین ڈیولپ کرنا ہے کہ چیزیں صاف ہونی چاہیے، صاف چیز اچھی لگتی ہے. ہماری ثقافت یہ ہے کہ یہ چیز صاف کیوں ہے، یہاں کی اسٹیکر لگاؤ، یہ صاف کیوں ہے، یہاں پر کچھ لکھ دو. یہ ہماری ثقافت ہے. وہ دین جو ہمیں سکھاتا ہے نظر آباد میں دل ایمان، اس کے ماننے والوں کا حال کیا کچھ کیا رہتا ہے؟
مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے کنڈیشن کا انالیسس بتایا تھا، تو میرے خیال سے یہ تو کافی پرانا ہے اور ریٹ آف لٹریسی بڑھ رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ جو ہے انگلش کے حساب سے، انگلش کے آپ نے بولا 18-20% ہے، تو ریٹ آف لٹریسی بڑھ رہا ہے تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے.
ریٹ آف لٹریسی اگر بڑھ رہا ہے تو انگلش پڑھنے والوں کو تو نہیں بڑھ رہا، لٹریسی کا مطلب انگریزی جاننا نہیں ہے. دنیا کے جن ملکوں کے اندر انگریزی ہے ہی نہیں، بس کرے اسپین کے اندر انگلش نہیں ہے، جرمنی کے اندر انگلش نہیں ہے، فرانس کے اندر انگلش نہیں ہے، چائنا میں انگلش نہیں ہے، وہ ممالک طرف کی آپ تو ممالک ہے لیکن وہاں انگریزی نہیں ہے. تو لیٹ آف ریٹ آف لٹریسی بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی سیکھ رہے ہیں، انگریزی نہیں سیکھ رہے. تو پاکستان جیسے ملکوں میں ریٹ آف لٹریسی بڑھنے کا مطلب یہ کہ انگریزی آ جائے گی، لیکن وہ ممالک کی طرف کی آپ چاہیں لیکن وہاں انگریزی نہیں. البتہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک یہ 20% اگر اس نے لکھا ہے 90s میں تو آپ پڑھ کے شاید 22% ہو جائے، 18-20% اس نے. لیکن کمیونیکیشن کی لینگویج ہے نا، کمیونیکیشن کی زبان ہے، اس کو سمجھنا چاہیے.
پاکستانی کلچر میں آ رہی ہے، اسی طرح کیا وہاں سے جو یونیورسٹی میں کرسچن کلچر وہاں پہ بھی جا رہی ہے، تو کیا یہ دونوں سائڈ سے برابر نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی اس طرح آپ یہاں پہ کلچرل انویژن کی بات ہو رہی ہے؟
نہیں جا رہا، نہیں جا رہا، نہیں جا رہا. اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ دو ثقافتیں جب متقابل ہوئی، جو پہلے بتا دیتے تو پہلے کر دیتا تو اس کا نہیں سب سے آخری بات میں کر ہی رہا تھا، نماز کے جنازہ کا ٹائم ہو گیا، اس کے بعد آپ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کر کے دیں. تو لیکن جب دو متقابل ثقافتیں ہوتی ہیں مقابلے میں ہوں جب تو ڈفیوژن ہوگا. میں انتظار اس کی طرح دیتا ہوں کہ کلچر کے اوپر گیس کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، گیسز دو کہ دو گیس کے مالیکولز ایک دوسرے میں ڈفیوز کرتے ہیں، لیکن اگر ایک گیس کا پریشر بہت زیادہ ہو اور دوسرے کا کمزور ہو، جس کا پریشر زیادہ ہوگا اس کے مالیکول دوسرے میں چلے گئے، یہ ہوگا. تو یہاں سے مطلب یہاں کا دنیا بھر کے امریکہ میں جانے والے مسلمان کتنے ہیں؟ ان کا سر ہوگا کچھ بھی نہیں، ان کی طرح مائگریشن اگر ہے تو جو یہاں سے جاتے ہیں وہ وہاں کے کلچر کیوں چل جاتے ہیں؟ تو وہ نیگلیجبل ہے تقریباً، یعنی امریکن کلچر پر فارن کلچر کا اثر نیگلیجبل. دوسری وجہ سیاسی ہے، میں نے کہا کہ جو سیاسی طور پر مغلوب قومیں ہوتی ہیں وہ غالب قوم کے کلچر کو کاپی کرتی ہیں، چونکہ ان کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم غالب ہیں، زیادہ وہ کیوں کسی کو کاپی کریں؟ یہ تو مغلوب قومیں ہوتی ہیں جو انفیریٹی کا شکار ہوتی ہے، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہے. اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنی گفتگو کو. آئیے دعا کریں کہ بار دعوت ہمیں قرآن کریم اور اس کی رسمات سننے علیہ السلام کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین کے حیات شریعہ کو پورا فرما. مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں انہیں اپنی مسلمان کا جہاں جہاں مسلمان والے بہتر ہونے کا نہیں ہوتا فرما. مسلمانوں کے مقدس نواز صاحب مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں انہوں نے طول عمر کا فرما. زمین پر اپنے صاف سفر کرنے کے لیے اپنے آخری مسجد کے جوہر میں تاجر فرما. ہم امام علیہ السلام کے انصار و عوام سے قرار دے جس پر ہم اچھی مجھے یہاں رکھی ہے انہیں زوارے کے زوارے جناب تیرہ جگہ نے فرما. مرحوما کے درجات کو بلند فرما. ان کے گناہانی قبر اور قبیلہ کو معاف فرما. ان کی قبر کو آج شب اول ہے عذاب قبر سے محفوظ فرما. روشن و منور فرما. اشراط الارض سے محفوظ فرما. قیامت کے دن عالم
تمتعه فيه.